ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ دنیا کے تین بڑے مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام کی الہامی کتاب 3000 سالوں سے عبادت و روحانیت کا خزانہ، دعاؤں، مناجاتوں، گیتوں اور ترانوں کا مجموعہ، رسولوں، بزرگوں اور شہیدوں کے آخری گیت، ایک پشت سے دوسری پشت تک، کلیسیائے ہند و پاک کی پہلی حمدیہ کتاب، ان پڑھوں کی بائبل، ایسی غنایا شاعری جو تاردار سازوں کے ساتھ گائی جائے، عبادتی قائدین، گلوکاروں، فنکاروں اور رہنماؤں کا ہدایت نامہ، عبادتی ہم سفر۔
مسیح یسوع کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آغاز ہے خدا بزرگ و برتر کے نام سے جو رحیم و کریم، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و وفا میں غنی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ موجود ہیں اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے زبور کی کتاب ہمارے کلچرل موسیقی کے تناظر میں مسلم مسیحی تعلقات پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ غامدی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بہت بہت شکریہ، اور میرے لیے یہ خاص طور پر بہت اعزاز کی بات ہے آپ سے نشست کا اہتمام کرنا۔ سو سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہمارے جو پاکستانی ناظرین ہیں، خاص طور پر جو مسلم بھائی ہیں یا جو مسلم کمیونٹی، وہ تو اچھے طریقے سے آپ سے واقف ہے، ہماری جو مسیحی کمیونٹی ہے وہ بہت کم آپ کے بارے جانتی ہے، تو آپ کچھ بتانا پسند کریں گے ان کو کہ اگر آپ اپنا تعارف کرائیں مختصرا تو ہو آر دا غامدی فار کرسچنز؟
میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں دین کا ایک طالب علم، میری دلچسپی مذہب، تاریخ، سماجیات، فلسفہ، ان سب چیزوں سے رہی ہے۔ میرا پس منظر بھی کچھ اسی نوعیت کا تھا، میں نے اپنے تعلیمی سفر کی ابتدا تصوف سے کی، اور ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جس میں مجھے بڑی دلچسپی ہو گئی تھی کہ میں پرانے صحیفوں کو پڑھوں۔ شاید مسیحی لوگوں کے لیے دلچسپی کی بات ہو کہ اسکول کے زمانے میں میں نے بائبل کا مطالعہ بالکل اسی طریقے سے کر لیا تھا جس طرح کے شاید مسیحی لوگ اپنے یہاں کرتے ہوں گے، اور تصوف کی روایت میں اور زبور کی مناجاتوں میں ایک خاص طرح کی مناسبت ہے۔ اگر تصوف کی شاعری خاص طور پر پڑھی گئی ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کرنے کا ایک عاشقانہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، وہ مضامیر میں بھی بہت حد تک آپ کو نظر آتا ہے، بلکہ وہ تشبیہ ہیں، وہ استعارے بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ میرے ہاں میری تہذیبی روایت میں بڑی اہمیت کی چیز تھی۔ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی شاعری پڑھنے سے میں نے ابتدا کی تھی اپنے والد گرامی کے زیر اثر، اس کا بڑا قریبی ربط خود مضامیر سے پیدا ہو جاتا تھا۔ جہاں تک میری تعلیم تربیت کا تعلق ہے، میں چونکہ دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن مجید کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، تو میں جب سے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوں، میرے لیے جس طرح وہ اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، تو میں نے بغیر کسی تفریق کے ہمیشہ ان کا مطالعہ کیا ہے۔ اس وجہ سے جب میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں مسیح حضرات سے کسی الگ جگہ پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ اس پوری روایت کے اندر کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں جہاں وہ میرے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کو اپنا سمجھنا چاہیے۔
ہم سب یہ آپ کی جانب سے یہ جو انڈرسٹینڈنگ کریٹ آپ کر رہے ہیں، مجھے میرے علم میں ہے کہ اس کی آپ کو بہت زیادہ پرائز بھی پے کرنی پڑی ہے، لیکن آپ کے خیال میں جب آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی بنیاد بائبل مقدس کو پڑھنے سے، اور خاص طور پر مضامیر کی جو شاعری ہے اس حوالے سے ہے، تو آپ کے خیال میں جو مضامیر ہیں ان کا اسلامک دعاؤں میں، پریئر اسلامک پائٹیزم جو ہے جس کو ہم روحانیت کہیں گے یا اجتماعی جو اس کو عبادت کا نظم کہیں گے اور پریکٹس، تین چیزیں ہیں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ کردار ہے زبور کی کتاب کا؟ جیسے آپ نے اپنی پرسنل ٹیسٹیمنی تو شیئر کی ہے، لیکن آپ اس کو ایز اے اسلامک اسکالر اور ہسٹورین اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟
میرا احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کی روایتیں رہی ہیں، ایک روایت تو عام علماء کی ہے، وہ بہت زیادہ بائبل سے، بائبل کے علوم سے متعلق نہیں رہے، یہ خیال عام ہو گیا کہ یہ کتابیں ہیں جن میں کچھ تحریفات ہو گئی ہیں، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد شاید ان کو پڑھنے یا دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک دوسری بڑی غیر معمولی روایت مسلمانوں میں رہی ہے جس میں ہمارے بعض علماء نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کا مطالعہ کیا بلکہ ان کی شرحیں لکھیں، ان کے غوامز اور اثرات واضح کیے۔ ان میں ہماری تاریخ میں ابن حزم کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، یہ ہسپانیہ کے ایک بڑے اسکالر تھے، ابن تیمیہ کی بڑی غیر معمولی نظر ہے، یہاں ہندوستان میں مولانا عنایت الرسول چریا کوٹی اور ان کے بعد خود ہمارے اپنے خانوادہ علمی کے گل سرسبت امام حمید الدین فراہی، وہ بڑی غیر معمولی مناسبت اس سے رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے بعض حصوں کی شرحیں لکھی ہیں، تو ایک غیر معمولی تعلق رہا ہے اس کے ساتھ۔ زبور کو مناجاتوں کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کی حیثیت سے ہمارے بعض علماء بیان کرتے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے عمومی معاشرے میں تعارف کی یہ نوعیت نہیں رہی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص علم کی روایت ہے، اس میں کسی نہ کسی حد تک لوگ اس سے مناسبت پیدا کرتے رہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کو اپنے یہاں لکھتے رہے، ان پر کام کرتے رہے، ان کا تعلق قرآن مجید سے سمجھتے رہے، عام لوگوں نے بالعموم اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ میرا احساس ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر ہمارے لیے ممکن ہو سکے تو ہم یہ حقیقت دونوں گروہوں کو باور کرانے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید زبور کو کیا اہمیت دیتا ہے، اس کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید تو بار بار اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ یہ دین جو پیش کیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، وہ کوئی نرالے رسول نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ کے بہت سے پیغمبر آتے رہے ہیں، ان پیغمبروں کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو انذار کریں، خبردار کریں، بشارت دیں۔ سیدنا مسیح بھی اسی لیے آئے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی لیے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی تھی، یہ ایک ہی خانوادہ ہے، ایک ہی روایت ہے، ایک ہی ملت ہے جس سے یہ متعلق ہے، اور اس میں خاص طور پر جہاں قرآن مجید نے اس پوری تاریخ کا ذکر کیا ہے تو وہاں بڑے اہتمام سے یہ کہا کہ وہ آتا ہے نا داود زبورا، اور زبور ہم نے داود کو دی تھی، یعنی دوسرے پیغمبروں کو بھی کتابیں دی گئیں لیکن یہ ایک خاص نوعیت کا ذکر ہے جو کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن مجید نے اس کے حوالے دیے ہیں اور یہ بتایا ہے، خاص طور پر اس مزمور کا حوالہ دیا ہے جس میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مصرع آتا ہے کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے، تو اس کو قرآن نے حوالہ دے کر بیان کیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ، بالکل اس کا ترجمہ کیا ہے قرآن مجید نے۔ تو اس وجہ سے جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ میرے اپنے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی کی تفسیر میں وہ پورا کا پورا مضمور انہوں نے نقل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس مقام پر اس طریقے سے قرآن مجید اس کا حوالہ دے کے اس کا ذکر کر رہا ہے، لیکن مناجات کی کتاب کے طور پر اور جس طریقے سے اس کو پڑھا جانا چاہیے اس کی طرف اتنا ذرا ہمارے یہاں کم رہا ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے لوگوں کو کہ مسلمان بھی اپنی اس روایت کو منتقل کریں لوگوں تک کہ یہ ہماری کتابیں ہیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ سب کی سب ایک ہی روایت سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے مابین اصلاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی تعبیر کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے خود مسلمانوں کے اندر بہت سے تعبیر کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں اس معاملے کو کہ ایک دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دینا شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام اسی دین کے پیغمبر تھے، ان کے بعد بھی تمام پیغمبر اسی دین کی دعوت لے کر آئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی تجدید کی ہے، اور ہم سب ایک ہی روایت کے علمبردار ہو کر کھڑے ہیں۔ کچھ فرقے اور گروہ پیدا ہو جایا کرتے ہیں، وہ پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، یہ اصل میں گروہ اور فرقے ہیں، ورنہ سب کا دین اصل میں وہی ہے کہ خدا کے سامنے سرفگندہ ہو جاؤ، خدا کی ہدایت کو قبول کرو، خدا سے سچی محبت کرو اور اس کی مناجاتیں گاؤ۔
خامد صاحب، آپ کے جو خیالات ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم پاکستانی کانٹیکس میں مطلب یہ ایک بالکل کاؤنٹر نیرٹو ہے. جیسے آپ ایکسٹریمزم کے خلاف کاؤنٹر نیرٹو دیتے ہیں, اسی طریقے سے آپ نے جو دیگر الہامی کتابیں ہیں, یا خاص طور پر جو تورا, زبور اور انجیل ہے, اس کے حوالے سے آپ کی اپروچ بالکل فرق ہے. اور یہ آپ کا جو بیان ہے یہ ایک اور ردہ اس کے اوپر رکھے گا اس کو آگے بڑھانے میں. آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا, جیسے قرآن پاک کے ساتھ اس کی جو ہسٹوریکل ہے کنیکشن ہے ایز اے ڈیوائن ریولیشن, اور پھر اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی جو ہے پاکستانی ہسٹری میں اور انڈو پاک کی تاریخ میں بھی. دعا یا جو مناجاتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, زبور کی کتاب نے کس انداز سے قرآن مجید کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے خاص طور پر دعاؤں کے حوالے سے, آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا, حوالہ جات دیے آپ نے, کنٹینیوٹی آپ نے جوش پانچ وقت نماز کا ذکر کیا اور پھر اس کو کنٹینیوٹی قرار دیا کہ جو آگے آئی ہے, اس پر اس کا اثر آپ کیسے دیکھتے ہیں اسلامک پریکٹس کے اندر؟ یہ تو آپ نے اس کی تھیوریٹیکل اور جو ڈیوائن اتھینٹیسٹی اس کی بات کی ہے, اس کا انفلوئنس جو ہے وہ پریکٹس پہ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, ہمارے ہاں چونکہ ایک روایت عربی زبان کے حوالے سے بالکل مختلف ہو گئی, اور یہ کتابیں دوسری زبانوں میں موجود تھیں, تو لوگ نمازوں میں یا دعاؤں میں اس کے پابند ہو کر رہ گئے کہ وہ عربی زبان ہی کو اختیار کریں گے. چنانچہ وہ قرآن مجید میں جو دعائیں نقل ہوئی ہیں زیادہ تر ان کو پڑھتے ہیں, یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں دعائیں کی ہیں وہ مورخین نے نقل کرتی ہیں. ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں ایک پوری کی پوری کتاب ہوتی ہے, اس کو کتاب الدعوات کہتے ہیں, یعنی اس میں دعائیں ہی نقل کی جاتی ہیں, وہ بھی بڑی غیر معمولی دعائیں ہیں, ایک پیغمبر کی زبان سے نکلی ہیں, تو لوگ انہی دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرتے ہیں. عام معمولات کے حد تک تو زبور ہمارے ہاں اس طریقے سے داخل نہیں ہو سکی, لیکن علم میں یہ ہمیشہ موجود رہی ہے. مثلا میں اپنے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کبھی بھی مجھے دعا و مناجات کے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, تو میں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا انتخاب کرتا ہوں یا قرآن مجید کی دعاؤں کا انتخاب کرتا ہوں, ایسے ہی میں زبور کو کھول لیتا ہوں اور اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھتا ہوں. میرا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے جلیل القدر اہل علم ہوئے ہیں کہ جو اسی طریقے سے زبور کی دعائیں بھی پڑھتے ہوں گے اور زبور کی بھی اسی طریقے سے تلاوت کرتے ہوں گے, لیکن عام رجحان یہ بن گیا کہ آپ عربی زبان میں دعا کریں گے, تو اس وجہ سے ہمارے ہاں زیادہ روایت. پھر ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء جب نماز پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی عربی زبانی میں زیادہ تر دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح نماز کے اندر بھی, اگرچہ یہ بات میں نے بھی لکھ دی ہے اور یہ بالکل طے ہے کہ بہت سی دعائیں دنیا کی ہر زبان میں کی جا سکتی ہیں, جو لازمی اذکار ہیں ہمارے ہاں نماز کے وہ صرف سورہ فاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ ملانا ہے. دعائیں کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہیں, لیکن اس بات کو بھی لوگ عام طور پر نہیں مانتے. تو اصل میں اس نوعیت کی چیزوں کا بعض اوقات ہو جاتا ہے, ورنہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ تو بار بار ہم کو توجہ دلا رہا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی نازل کرتا ہے, اور قرآن نے جس طرح کے نقشے مختلف مقامات پر کھینچے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اور اپنے ماننے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں بھی خدا کی تمجید کے لیے یہی لب و لہجہ, یہی محبت اختیار کرنی چاہیے.
حمد صاحب, آپ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور الہام کے حوالے سے آپ نے اس کی اتھینٹیسٹی بیان کی. آپ کے خیال میں, میں نے گزشتہ دنوں میں کچھ اور اسکالرس کا انٹرویو کیا اور کچھ لیڈرس جن سے میں نے بات کی, تو اس میں انہوں نے دو چیزوں کا فرق بیان کیا, آپ اس پہ مزید ہمیں ٹیچ کر سکتے ہیں کہ نبی اور رسول ان کے درمیان آپ کیا فرق دیکھتے ہیں ایز اے پروفٹ اینڈ ایز اے میسنجر, کیونکہ جس طرح روایات میں ہے, اگر میں غلطی نہ کروں تو قرآن مجید میں 124,000 انبیاء جن کا ذکر کیا گیا ہے, جن میں سے چار کو کتابیں دیت کی گئیں. اب آپ ان کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, جو ریولیشن ہے, جو الہام ہے یا جو مکاشفہ ہے, اس کو نبی اور رسول میں کیسے ڈیفائن کیا, ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟
یہ جو آپ نے حوالہ دیا یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ ایک روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 124,000 کے قریب نبی آئے ہیں اور جن میں سے 313 رسول تھے. قرآن مجید نے ایسی کوئی تعداد بیان نہیں کی. البتہ یہ بتایا ہے کہ نبوت کی ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجا. یہ نبی بھی تھے, یہ رسول بھی تھے. نبی اور رسول میں جو فرق قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ سے الہام پاتا ہے اور اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس ہدایت میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ موت کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے اور تمہیں اس کی تیاری کرنی ہے. نبی لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کے لیے تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، پیوریفائی کرنا ہے، اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تزکیہ کہتا ہے. تو گویا اللہ کے نبی اللہ سے الہام پا کر انسانوں کو تزکیے کی دعوت دیتے ہیں، پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں، بدن میں پاکیزگی، خورونوش میں پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی، یہ ان کا بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پیغام ہے اس کو انسانوں نے علم و عقل کی بنیاد پر بارہا قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت جو ایک دن برپا ہونی ہے اور جس میں ساری انسانیت کے لیے عدالت لگنی ہے وہ زمین پر برپا کر کے دکھائی مختلف قوموں کے لیے، اور یہ جن نبیوں نے برپا کی ان کو رسول کہا جاتا ہے. یعنی گویا رسول سب کے سب نبی ہیں، نبوت ایک عمومی منصب ہے جو ان کو بھی حاصل ہے، نبیوں کو بھی حاصل ہے، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ ہے کہ نبیوں میں سے کچھ کا انتخاب کر کے ان کو کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جب اس قوم پر اللہ کی حجت پوری کر دیتے ہیں تو وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ اس قوم کے لیے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے. اس میں جزا بھی ہوتی ہے، اس میں سزا بھی ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید نے اپنی ایک سورہ، سورہ یونس میں، ایک قانون کے طور پر بیان کیا ہے، بولے کل امت الرسول، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا گیا. فائزہ جا رسول ہم کو دیا بین ہم بالکست ہم لا یظلمون، جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا تھا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتا تھا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا تھا. تو اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے دونوں مناسب میں، کہ پیغام دونوں پہنچا رہے ہیں، الہام دونوں پا رہے ہیں، خدا کی ہدایت دونوں عام کر رہے ہیں، لوگوں کے تزکیے کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو بشارت دے رہے ہیں، ان کو خبردار کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک صرف دعوت تک محدود رہتا ہے اور دوسرے کی دعوت کے نتیجے میں یہیں ایک قیامت صغرا، ایک چھوٹی قیامت برپا ہو جاتی ہے. اسی طرح قرآن مجید ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں اللہ نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بعثت ہوئی، اور حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اسکیم میں تبدیلی کی، وہ یہ کہ اب ایک پوری کی پوری ذریت ابراہیم کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا. اس کو بھی قرآن مجید نے اپنی ایک آیت میں بطور اصول بیان کر دیا ہے کہ ہم نے آدم کا استفاء کیا، ان کو ہم نے نبوت کے منصب پر فائز کیا، نوح کا کیا، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور اسی طریقے سے ہم نے آل ابراہیم اور آل عمران یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کو بھی اس منصب کے اوپر فائز کیا. یہ پوری کی پوری قوم اٹھائی گئی، تو ان کے ایک بیٹے اسحاق کی اولاد کو پہلے یہ ذمہ داری دی گئی، چنانچہ یہ کتابیں نازل ہوئیں. اس کے بعد پھر آخر میں انہی کے ایک دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو قرآن مجید اس کو اس طرح بیان کرتا ہے. چنانچہ جب ہم قرآن کی روشنی میں بائبل کو دیکھتے ہیں تو جس طرح میں نے قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، یعنی ایک پیغمبر زمین پر کھڑا ہے، لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں تمام تر. اسی طریقے سے بائبل کیا ہے، وہ اصل میں ذریت ابراہیم کی سرگزشت انذار ہے، یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اسی وجہ سے وہ پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور تدریج سے وہ آگے بڑھتی ہے. اور اس میں ہمارے نزدیک تورات اصل میں ڈیٹرانومی ہے، یعنی تورات پہلے ایک نزول کے طریقے پہ آئی ہے، اس کے بعد اس کو مجتمع کیا گیا ہے، اور پھر جیسے قرآن مجید کو ایک ترتیب دے دی گئی ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے. درمیان میں ظہور حقیقت میں خدا کے ساتھ سچے تعلق کے اظہار کی کتاب ہے، اور اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور جو صحیفے بھی نازل کیے ہیں ان میں شاید زبور کی یہ بڑی غیر معمولی حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کے اظہار کا زمزمہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کے اندر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا ہے محبت کا، خدا کے ساتھ تعلق کا، اور اس نے الفاظ کی صورت اختیار کر لی.
آپ کے جواب سے مجھے ایک بات میں جو آپ بالکل شارٹ میں بتا سکتے ہیں، بینگ اے کرسچن ٹریڈیشن کے اندر اور پھر انجیل کے حوالے سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل ان دو کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں کہ جی بدل گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے. آپ کی مشاہدے میں کوئی ایسا ہے کہ جس میں زبور کی کتاب کے بارے میں کبھی بھی ایسا کہا گیا کہ زبور کی کتاب جو ہے اس پہ بھی ایسا کچھ قدغن لگائی گئی ہو، کبھی کچھ ہے ایسا ہسٹوریکل کہیں؟
میں آپ کی پہلی بات بھی ذرا وضاحت کر دوں. اصل میں ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی عام لوگوں میں یہ ہے کہ وہ جب بائبل کے مجموعے کو پکڑتے ہیں تو وہ سارے کی ساری بائبل کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. جبکہ بائبل کی پوری بائبل کی یہ نوعیت نہیں ہے. آپ اس کے طالب علم ہیں, آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں, بائبل میں تورات ہے, بائبل میں زبور ہے, بائبل میں نبیوں کے صحیفے ہیں, بائبل میں انجیل ہے, اس کے ساتھ وہ تاریخ کی کتاب بھی ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر جو مناظرہ قسم کا معاملہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں سے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں اس تاریخ سے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ تاریخ بالکل ایک الگ چیز ہے. جس طرح ہمارے ہاں بھی ایک چیز تاریخ ہے, وہ ہمارے ہاں روایتوں میں بیان ہوئی ہے, وہ ہمارے ہاں مورخین نے بیان کی ہے, تو یہاں دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. تو اگر لوگوں کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ دیکھیے تورات یہ ہے, انجیل یہ ہے, سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو کلام پیش کیا وہ یہاں پایا جاتا ہے, اسی طرح زبور کے معاملے میں, تو یہ جو کچھ بھی تحریفات اور اس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ حقیقت میں بائبل کے تاریخی واقعات میں ہوتا ہے جتنا کچھ بھی ہے. اگر آپ اس کو الگ کر لیں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کبھی یہاں پر بھی یہ بات کہی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بعض محققین جو عبرانی زبان سے واقف ہیں یا یونانی زبان سے واقف ہیں وہ ترجمے میں بعض چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں, تو قرآن مجید کے تراجم پر بھی یہ بحث ہوتی رہتی ہے, اس لیے کہ ترجمہ تو ایک انسانی کام ہے, جب آپ سمجھ کر ترجمہ کرتے ہیں تو اس پر تھوڑا بہت اعتراض اختلاف ہو جاتا ہے. زبور اس لیے زیر بحث نہیں آئی زیادہ کہ اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بھی یعنی جب بھی میں بھی اس کو پڑھتا ہوں تو بعض جو مضامیر ہیں ان کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید بعد میں شامل کر دیے گا. خود بائبل کے محققین بھی جو مسیحی محققین ہیں وہ بھی بعض کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ الحاقات ہیں جو بعد کے زمانے میں شامل کر دیے گئے. یہ خالص علم کی بحثیں ہیں, لیکن یہ کہ بجائے خود یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو زیادہ موضوع بنایا گیا. خود ہمارے ہاں ہمارے ادارے میں عبدالستار گوری صاحب ایک بڑے جلیل القدر محقق تھے, وہ ابھی حال میں ان کی وفات ہوئی ہے, انہوں نے زبور کے بعض حصوں کے اوپر باقاعدہ کام کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کس طرح مکہ گئے اور کیا تعلق تھا ان کا بنی اسماعیل کے ساتھ, اور اس کی بعض چیزوں کو انہوں نے خود زبور سے واضح کیا اور عبرانی زبان کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا کہ کیسے ترجمے میں بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں. تو وہ قابل اعتنا رہی ہے ہمیشہ سے, لیکن علم کی دنیا میں قابل اعتنا رہی ہے. زیادہ تر جو چیزیں تحریف اور اس نوعیت کی بیان کی جاتی ہیں وہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اصل میں تاریخی حصے سے متعلق.
یہ تو بالکل ڈسکورس ہی چینج کر دے گا انڈرسٹینڈنگ کا, اور آپ کی آواز جو ہے میرا خیال ہے وہ مسیحی دنیا کے لیے بھی ایک چیلنج کا باعث ہوگی کہ وہ مناظرے اور ڈبیٹ سے ہٹ کر اگر وہ علمی دنیا میں داخل ہوں تو وہ شاید زیادہ کارآمد ثابت ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کی ہم لوگ بات کر رہے تھے گامبی صاحب, آپ کے خیال میں داؤد علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے, جو ان کا رول ہے بینگ اے سانگ رائٹر, بینگ اے سنگر, بینگ اے کمپوزر اور لہن داؤدی جو ہوا ہے, آپ کے خیال میں ان کا جو رول ہے یا ان کا جو انفلوئنس ہے اس حوالے سے وہ اسلام میں کہاں کہاں پر آیا ہے؟ کیا وہ صرف صوفیزم پر زیادہ رہا ہے یا اس کو ایک عام مسلمان نے بھی اس کو اس انداز سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟
صوفی تعبیر میں زیادہ رہا ہے. میں تعبیر کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ امام غزالی کے بعد مسلمانوں کے ہاں زیادہ بڑی تعداد صوفی تعبیر سے متعلق ہے, اور صوفی تعبیر میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے بہت اثرات ہیں. اصل میں قرآن مجید بھی ان کو جیسے پیش کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کا غیر معمولی نمونہ ہے. قرآن مجید نے انابت کی مثالوں میں سب سے بڑی مثال انہی کی پیش کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تبصرہ کیا ہے کہ وہ احواہم منیب تھے, لیکن ان کا تو خاص واقعہ بیان کیا کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے, کس طریقے سے اپنی غلطیوں پر تنبہ کرتے تھے, کس طریقے سے جب ایک موقع پر ان کو احساس دلایا گیا تو اللہ کے سامنے جھک پڑے اور خرّ راکعین و اناب کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو شکر گزاری کے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ان کو دی اور غیر معمولی حیثیت انہیں دی, ان کو بھی, ان کے صاحبزادے کو بھی, اور اس سب کچھ کے باوجود ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا غیر معمولی ظہور ہوا. تصوف کی ٹریڈیشن میں اس کے اثرات ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ لوگ عام طور پر چونکہ ان کتابوں کا ذکر اس طرح نہیں کرتے رہے, تو اس طرح کیا تو صوفیہ نے بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کی مناجاتوں کو دیکھیں, خاص طور پر جو ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی کافی کی روایت ہے جس میں ایک خاص طریقے سے عاشق و معشوق کے تعلق کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے, تصوف نے تو یہ تعبیر اختیار کی ہے, تو اس میں بہت اثر ہے. بعض چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جن میں ایسے لگتا ہے کہ ایسے مضامین پس منظر میں موجود ہیں اور اس کی تعبیریں اور اس کے تلمیحات اختیار کی جا رہے ہیں.
زبور کی کتاب کا مسیحی عبادت پہ بہت گہرا انفلوئنس ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کلیسیائی موسیقی نے زبور کے بطن سے جنم لیا ہے، اور خاص طور پر جو میوزیکل پریکٹسز جو ہیں اس کے اندر، مونیسٹیزم کی بنیاد جو ہے وہ اس کی جو پریکٹسز تھی مونیسٹریز کے اندر تیسری چوتھی صدی سے، ایجپٹ مصر سے اور شام سے جو ہوئی. تو آپ نے یہ تو حوالہ بیان کیا ہے کہ مزامیر کا صوفیزم کے اوپر اور صوفی مت پہ بہت زیادہ اثر رہا ہے یا ان کا انفلوئنس ہے یا اس کا عکس دیکھا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں جو چانٹنگ ہے یا جو سنگنگ ہے یا جو ہیومن وائس ہے، اس کا جو اسلامک پریکٹس ہے وہ کہاں کہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کلیسیائی موسیقی اور اسلامک ووکل آرٹ کو، ہم کہاں پر اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں؟
آپ تھوڑا سا فرق اگر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس ساری بات کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کر رہے ہیں، اور اس مناجات میں آپ نثر کے طریقے پر بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے اندر ایک طرح کا غنا پیدا کرتے ہیں. قرآن مجید صرف ایک نثری کتاب نہیں ہے بلکہ آپ اس کو اسی طرح سے گا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں بھی ایک غیر معمولی غنائیت ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں لوگ پہلے دن سے قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنا سیکھتے رہے ہیں. ایک خاص طرح کا اس کے اندر ترنم ہے، آہنگ ہے، موسیقی ہے، قوافی ہے، فواصل ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شاعری بھی ہے لیکن اس میں شعر کے کوئی نقائص نہیں ہے، وہ نثر بھی ہے لیکن اس میں نثر کی کوئی خشکی نہیں ہے، وہ ان دونوں کا ایک نہایت ہی خوبصورت امتزاج ہے. تو پہلے دن سے یہ روایت ہوئی، اگرچہ روایت کی حد تک تو میں اس روایت کا وہ مدعا نہیں سمجھتا جو عام طور پر سمجھا گیا، لیکن عام طور پر یہی سمجھا گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جس نے قرآن مجید کو گا کر نہیں پڑھا، غنا کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مدعا سمجھنے میں غلطی ہوئی، لیکن باہر لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا، اور اس کے بعد تجوید کے ساتھ، لہن کے ساتھ قرآن پڑھنا، اور آپ اب بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرات کی روایت موجود رہی ہے. لیکن پہلے دن سے یہ خیال بھی لوگوں کا ہو گیا کہ شاید موسیقی ممنوع ہے، یعنی اس میں آلات نہیں بجائے جا سکتے. تو لوگ گاتے رہے اور بہت خوبصورت آوازوں میں گاتے رہے. اب بھی ہمارے یہاں اذان بہترین سے بہترین آواز بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک خاص طرح کا غنا ہوتا ہے جس کے ساتھ اذان دی جاتی ہے، قرآن بھی اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی صوفیانہ روایت داخل ہوئی تو آپ کے علم میں ہوگا یہ کہ امام غزالی نے خاص طور پر موسیقی کے بارے میں عام علماء سے یا فقہا سے بالکل ہٹ کر موقف اختیار کیا، اور آہستہ آہستہ صوفیوں کی مجالس میں سماع ایک بڑی غیر معمولی چیز ہوتی چلی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو تصوف کے بڑے خانوادے ہیں جیسے سہروردی ہیں، جیسے قادری ہیں، ان میں چشتیہ کے ہاں تو سماع یوں سمجھ لیجئے کہ گویا ان کے شب و روز کی چیز ہے. اس کے اوپر علماء کے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں، اس میں باقاعدہ طریقے سے ساز کے ساتھ لوگ گاتے رہے ہیں. بڑے بڑے قوال جو ہیں ان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں خاص طور پر ہندوستان میں چشتیہ روایت میں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو صوفیہ کے مزارات ہیں ان پر سما کی مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی، یعنی اگر آپ صوفیانہ روایت سے الگ بھی کر لیں اپنے آپ کو، تو ہمارے ہاں نعت خوانی کی ایک روایت رہی ہے، اس میں بھی بہت اچھی آواز کے ساتھ لوگ پڑھتے رہے ہیں. چونکہ آلات کے معاملے میں ایک رائے فقہا نے قائم کر لی کہ آلات موسیقی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، تو غنا کی روایت دعا میں بھی رہی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کیونکہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو پنجاب کے دیہاتی پس منظر میں علماء کی تقریریں سننے کا موقع ملا ہو تو وہ تقریر بھی گا کر ہی کرتے ہیں، یعنی وہ نثری تقریر بھی ساری کی ساری اسی طریقے سے گا کر کی جا رہی ہوتی ہے. تو ایک ٹریڈیشن موجود ہے، اس لیے کہ یہ جو لہن ہے، آواز کی خوبصورتی ہے، اس کی تزئین ہے اور موسیقیت ہے، آہنگ ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے. جب ہم ایک مجد و حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جب ہم پر انابت ہوتی ہے، جب کوئی چیز ہمارے باطن کو متاثر کرتی ہے تو اس کا اثر ہماری آواز پر بھی ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے بعض اوقات کہ وہ رونے میں بھی ایک خاص طرح کا غنا پیدا کر لیتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے ہماری اپنی ٹریڈیشن کے اندر اس طریقے سے رہی ہیں موسیقی کے بارے میں، خاص طور پر آلات کی بنیاد پر، چونکہ ایک رائے فقہا نے قائم کر لی اور اس کے اثرات پھر ہمارے اس طرح نہیں ہوئے جس طرح کے مسیحی روایت میں موجود رہے.
اس سال چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ریفرمیشن کا 500 سالہ جشن پوری ویسٹرن ورلڈ کے اندر منایا جا رہا ہے، مارٹن لوتھر کو یاد کرتے ہوئے 31 اکتوبر کو، جو 500 سال پہلے انہوں نے 99 تھیسس رومن کیتھولک چرچ کے خلاف جب انہوں نے کیے، ریفارمیشن کی بنیاد بھی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہوئی، اور خاص طور پر جب انہوں نے کلیسے موسیقی کی طرف جب انہوں نے توجہ کی تو انہوں نے مضامین کو اور خاص طور پر اسکرپچرل بیسڈ ہمن کو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا. گاندھی صاحب آپ نے پنجاب کا حوالہ دیا، بلکہ میں تو کہوں گا آج کل تو ووٹ بھی گا کے مانگے جا رہے ہیں، اور وہ تو ایک الگ اسٹوری ہے، لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں جو ووکل آرٹ ہے، وائس بیسڈ جو ہے، وہ اسلام پہ زیادہ حاوی رہا بنسبت انسٹرومینٹل میوزک
مسلمانوں پر.
ہاں جی،
یعنی مسلمانوں کے ہاں کیونکہ فقہا کا بہت اثر ہوا ہے اور فقہا نے یہ رائے قائم کر لی، صوفیوں نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے رہے. اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اسی میں گزری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وجد حال خدا کے ساتھ تعلق کے لیے یہ ضروری ہے کہ گویا تحریک پیدا کی جائے، اور یہ تحریک موسیقی سے بھی، آلات سے بھی، ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. اس کے پھر بہت سے حدود قیود بھی بیان کرتے ہیں وہ، لیکن ہمارے ہاں اس میں آواز کی خوبصورتی یا غنا یا اچھی اذان یا قرآن کی قرات اس طریقے سے کرنا کہ جس میں ایک خاص طرح کا غنا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو تو ہمیشہ تحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اس کو کبھی کسی نے قابل مذمت نہیں سمجھا، اور عام طور پر بہت پسند کیا جاتا ہے. اس کے اوپر آپ سادی کی گلستان بوستان پڑھیں، آپ شیخ عطار کو پڑھیں. پھر یہ ہے کہ جب شاعری وجود میں آ گئی اور دین کے حقائق کو صوفیوں نے، خاص طور پر مولانا روم نے، شیخ عطار نے، سنائی نے، ان لوگوں نے شاعری میں بیان کیا، تو پھر ان کی غزلیں اور ان کی نظمیں اور ان کی مناجاتیں گائی جانے لگیں. میں آپ سے عرض کروں کہ میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں آج بھی شیخ عطار کے پندنامہ میں ایک بڑی مشہور ان کی مناجات ہے، اور وہ مناجات بھی اپنے اندر بڑی غیر معمولی تاثیر رکھتی ہے. آج بھی اپنی فجر سے پہلے کی نمازوں میں اس کو فارسی زبان میں اسی طرح پڑھتا ہوں، بڑی غیر معمولی چیز ہے. تو ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن موجود ہے، یعنی اپنی اپنی جگہ، صرف یہ ہے کہ آلات کو مذہبی چیزوں سے متعلق کرنے کی روایت ہمارے ہاں ختم ہو گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہی بنی کہ فقہا نے اس معاملے میں ایک رائے قائم کر لی. اسی وجہ سے میں نے خاص طور پر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں فقہا کی رائے ٹھیک نہیں ہے. موسیقی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زینتیں دنیا میں پیدا کی ہیں اس میں جس طرح سے لباس ایک زینت ہے، جس طرح سے زیورات زینت ہیں، جس طرح یہ گھروں کا فرنیچر ایک زینت ہے، اسی طرح آواز کی بھی ایک زینت ہے، اور اسی طریقے سے کلام کی بھی زینت ہے. تو یہ تمام زینتوں کے بارے میں قرآن نے اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیا ہے سورہ اعراف میں، اور اس میں دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ہیں اس کو حرام کس نے کر دیا ہے. اور اس میں آگے کہا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو اس دنیا میں ہم نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں. یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں وہ تو ان کے طفیل اس سے استفادہ کرتے ہیں، زینتیں پیدا اس لیے کی ہے. خالصۃ لہم یوم القیامہ، قیامت میں اسی لیے یہ صرف اہل ایمان کے لیے خاص کر دی جائیں گی. اور پھر آخر میں یہ کہا ہے کہ ان سے کہو کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ ان سے کہو کہ میرے رب نے تو صرف پانچ چیزیں حرام کی. اس نے بدکاری کو حرام کیا ہے، اس نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، شرک کو حرام کیا ہے، اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کرنے کو حرام کیا ہے. اس نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی. لیکن ہمارے ہاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ عام چونکہ تاثر یہ بن گیا، تو میں نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ موسیقی، شاعری، ادب یہ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. آپ خدا کی مناجاتوں کے لیے اس کو استعمال کریں تو اس سے نفس میں بڑی خوبصورت تحریک پیدا ہوتی ہے، لطافت پیدا ہوتی ہے، خشونت ختم ہوتی ہے، درشتی کا علاج ہوتا ہے، اور طبیعت کے اندر ایک خاص میلان پیدا ہوتا ہے. یہ شاعری یہ کردار ادا کرتی ہے، گنا یہ کردار ادا کرتا ہے. تو اس کو مضمون ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ ان کے کانٹینٹ کو دیکھا جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لغویات اپنی گفتگو میں لے آئیں تو پھر تو اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ آدمی کو اس سے بچنے کی کوشش کریں.
آپ کی بات سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو جن کو آپ نے زینتوں کا ذکر کیا ہے، مطلب دس از اے ہیریٹیج آف دا بلیورز، مطلب یہ ایمانداروں کی میراث ہے اور باقی لوگ اس میراث سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زینت کی سب چیزیں پیدا ہی
ایمانداروں کے لیے. اٹس اے کائنڈ آف اے ہیریٹیج. میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو یہ کہ دس از دا ڈیوائن ہیریٹیج ٹو دا بلیورس جو دی گئی ہے. غامدی صاحب, آپ آپ کی ان جو جو بنیاد جو آج ہم نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں, جو چند ایک باتیں میں نے سیکھی ہیں آپ سے, اس حوالے سے آپ کی سجیشن کیا ہے, آپ ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹ ہوتا ہوا کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کرسچن مسلم یا مسیحی مسلم انٹرفیتھ ڈائیلاگ یا پیس بلڈنگ کے لیے کون سے ایسے پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں جن کو مسلمان اور مسیحی دونوں مل کر کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کون سا وہ کامن گراؤنڈ ہے اس حوالے سے جو جو آپ اگر سجیسٹ کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟
وہی جو قرآن مجید نے فراہم کر دیا ہے, اور میرے نزدیک جیسے ہی وہ سامنے آ جائے گا پوری قوت کے ساتھ یہ ساری تاریخ بالکل الٹ جائے گی. دیکھیے, اب تک ہم ایک دوسرے کی تردید کرنے کے لیے کھڑے ہوتے رہے ہیں. ہمارا سارا تعلق مناظرے کا تعلق ہے. مسلمانوں کے علماء یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ مسیحی غلط ہیں, ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے, یہ فنا ہو گیا, یہ فنا ہو گیا ہے. مسیحی حضرات کی ساری کوشش اگر آپ پچھلی صدیوں کا مطالعہ کریں تو یہ رہی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی پیغمبر نہیں ہے, انہوں نے یہ سب چیزیں ادھر ادھر سے لے کر ایک نئی کتاب بنا دی ہے. میرا خیال ہے کہ اب تاریخ کے بہت سے اوراق الٹے گئے, دونوں اس سے دستبردار ہوں اور قرآن مجید جس جگہ سے بات کر رہا ہے اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, بیٹھیں اور بیٹھ کر دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ایک ہی دین ہے, نہ مسیحیت کوئی الگ دین ہے, نہ یہودیت کوئی الگ دین ہے, نہ اسلام کوئی الگ دین ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام تو کسی شخص کا نام ہی نہیں ہے. یہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سرنڈر. خدا کی بارگاہ میں جب اپنا سر جھکا دیتے ہیں تو یہی اسلام ہے. آدم علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی, نوح علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی, ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی. یہ ایک ہی دین ہے جو اللہ کا دین کی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہا ہے. یہ ساری کتابیں اس دین کی کتابیں ہیں, یہ خدا نے نازل کی ہیں. ان کا مطالعہ کریں, ان کے مشترکات تلاش کریں, ایک دوسرے کی تردید کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں, یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں. اگر قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی نئی بات لے کے آ گیا ہوں, تو اس کے سارے ایک نئی بات کو منٹ دینے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وہ اعلان کر رہا ہے کہ اے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ یہ وہی دین میں لے کے آیا ہوں جو سارے پیغمبروں کا دین ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارے ہاں کے لوگ ہیں وہ ان کتابوں کا اس طرح مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, ان پر حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ تورات جس طریقے سے عملی توحید کو بیان کرتی ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کی کوئی نظیر ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. سیدنا مسیح علیہ السلام کا پہاڑی کا باز جس طرح دین کی حقیقت اور حکمت کو واضح کرتا ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں مسلمانوں کو میں بار بار مشورہ دے رہا ہوں کہ انہیں اپنی میزوں پر اس کو رکھنا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے. میرے بس میں ہو تو میں مسلمانوں سے کہوں کہ وہ پہاڑی کے باز کو, سرمن آف دا ماؤنٹ کو, وہ لوگوں کو مسجدوں میں کھڑے ہو کے پڑھ کے سنائیں اور انہیں بتائیں کہ خدا کا ایک پیغمبر کس طریقے سے جب یہود کی وہ حالت تھی جو آج ہم مسلمانوں کی ہیں تو ان کو کیسے متوجہ کر رہا تھا, اور کس طرح خدا کی سچی محبت ان کے اندر پیدا کر رہا تھا, اور کیسے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا تمہارے لیے راستہ کیا ہے. تو وہ ان کو پڑھ کے سنائے. جس وقت اس طریقے سے لوگ ان کتابوں کو مناظرے کی ذہنیت سے نکل کر پڑھیں گے, آپ حضرات بھی اور ہم بھی, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد شاید کوئی ڈائیلاگ کر کے بات کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. ہم دونوں اٹھیں گے اپنی اپنی جگہ سے اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ معانکہ کر رہے ہوں گے. اختلافات صرف تعبیر کے رہ جائیں گے, اور تعبیر کے اختلافات پر سنجیدہ اور اچھی گفتگو ہر وقت ہو سکتی ہے. وہ ہم مسلمان آپس میں کرتے ہیں, آپ مسیحی حضرات آپس میں کرتے ہیں. اس میں کیا بعید ہے کہ ہم اس روایت کو قبول کر لیں کہ یہ اللہ کا ایک ہی دین ہے, ہم سب کے سب اس کے ماننے والے ہیں. تعبیر کے اختلافات ہو گئے ہیں, وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور انہی کتابوں کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی سچی ہدایت کیا ہے.
آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی اور میرا اس وقت اس ڈریس کوڈ کے ساتھ بیٹھنا غامدی صاحب کے ساتھ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے مسیحیت اور اسلام دونوں طرف سے یہ روایت فروغ پانی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ہارنے جیتنے سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آئیں, اور یہی آج کا پیغام ہے. غامدی صاحب, میں بھی پاکستان سے ہوں, آپ بھی پاکستان, وہ مجھے یاد آ گیا علی صاحب کا, میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے, اور ہم مل یہاں کیلیفورنیا میں رہے ہیں. عجیب اتفاق ہے یہ. لیکن بینگ اے ریپرزینٹنگ کرسچن کمیونٹی, جس کے بارے میں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وی ایز اے پرسیکیوشن اور خاص طور پر سوشل ہیٹریڈ اور اس کے علاوہ بلاسفیمی لا, اس قسم کی بہت ساری چیزیں, آپ خود اس ایون میجورٹی اور اتنے پائے کے عالم ہونے کے باوجود آپ کو ریزسٹنٹ کا سامنا کرنا پڑا, آخری سوال میرا یہ ہے کہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں جہاں پر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جہاں پر آپ جیسے روشن خیال اور آپ جیسے عالم جو قرآن کی اصلی روح کو بیان کرتے ہیں وہ بھی خطرے میں خالی نہیں, اور ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کا تو سوال ہی ایک بالکل فرق سنیریو ہے, اس کانٹیکسٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیسے مسیحی اور مسلم جو ہیں خاص طور پر جو کریٹو آرٹ ہے جو آج ہم نے داؤد علیہ السلام کی مثال لی ہے, زبور کی کتاب کو دیکھا ہے, ان کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے کلچرل اپنے ثقافتی پرائے کے ساتھ؟
میرے نزدیک دیکھیے میں اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا کہ فلاں مسیحی ہے اور فلاں مسلمان ہے اور ان کے مابین یہ, میں اس کو دیکھتا ہوں علم اور جہالت کی کشمکش کے طرح. ہماری قوم کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کبھی ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, تو ہم سب مل کے اس کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیے پاکستان ایک قومی ریاست ہے, تمام باشندے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. پاکستان جب بنایا گیا تھا تو اس اصول پر بنایا گیا تھا کہ اس میں ہندو ہوں, اس میں مسیحی ہوں, اس میں یہودی ہوں, اس میں مسلمان ہوں, یہ سب کے سب برابر کی سطح پر اس ملک کے شہری ہوں گے, ان کے مابین کوئی تفریق نہیں کی جائے گی, اور یہ اپنے اپنے دین کے لحاظ سے زندگی بسر کریں گے, ان کے درمیان محبت کے تعلقات ہوں گے, مکالمہ ہوگا. یہ چیز ہے جس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں کو اس جہالت سے نکال سکیں, یہ جو کچھ بھی قتل و غارت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ بازی ہے یا تان و تشنی ہے یا جس طرح کی پرسیکیوشن کی مثالیں آپ نے دی ہیں, یہ اسی سے پیدا ہوتی ہے. اس کا تعلق کسی خاص گروہ سے نہیں ہے, کوئی اقلیت میں ہو یا اکثریت میں, جس وقت جہالت پیدا ہو جاتی ہے اور طاقت آ جاتی ہے تو اس کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک, وہ قوت کسی کو بھی حاصل جب ہوتی ہے. تاریخ کا آپ مطالعہ کریں, جہاں مسیحیوں کو حاصل ہوئی ہے وہاں بھی مسائل پیدا کیے انہوں نے. تو جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, پھر بڑی طاقت کے ساتھ بھی انسان آخری درجے میں متوازے ہوتا ہے اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. ہمیں اپنی قوم کو یہ تعلیم دینی ہے کہ آئیے اپنے سر خدا کے سامنے جھکائیں.
حمد صاحب, فائنل تھاٹ آپ ہمارے ویورز کو, خاص طور پر مسیحی جو پاکستان کے مسیحی ہیں اور اوور آل پوری دنیا کے اندر جو ویسٹرن ایون کرسچن ورلڈ ہے, آپ اسے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میں یہی پیغام ان کو دینا چاہوں گا کہ مذہب کے معاملے میں وہ تعصبات سے بالکل بالا تر ہو کر اس پوری دینی روایت کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا خیال ہے کہ زمانے نے بہت کروٹیں لے لی ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں بند ہو کر ہم نے ایک دوسرے کے اوپر بہت تان و تشنی کر لی. ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں, اس لحاظ سے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہمارے مابین تعبیر کے اختلافات ہو سکتے ہیں, ان کو علم کی دنیا میں کھڑے ہو کر علمی انداز سے ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنا چاہیے, اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی حیثیت سے ہم سب کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑتا ہے, ہماری میراث ایک ہے, ہماری منزل ایک ہے, اور اگر نبیوں کی دعوت برحق ہے اور آپ بھی مانتے ہیں کہ برحق ہے اور میں بھی مانتا ہوں کہ برحق ہے, تو وہ سب ہم کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ موت پر زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا, اس کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے. آئیے ہم سب مل کے اس نئی دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ داخل ہونے کی تیاری کریں.
ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو کے وسیلے سے بہت سارے جو بلرز ہیں, جو پردے ہیں, وہ ہٹے ہوں گے, اور مسلم مسیحی دنیا جو ہے وہ زبور کی کتاب اور خاص طور پر داؤد علیہ السلام کی گفٹ کو لے کر, اور خاص طور پر ہم جو پاکستانی کانٹیکسٹ سے ہیں, ہم لوگ کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. غامدی صاحب کی اس گفتگو کو میں زبور کی کتاب کے زبور نمبر 73 کی 8 آیت کے ساتھ میں اس کو اختتام پذیر کروں گا کہ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر میں کسی کا مشتاق نہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے.